والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات گرامی، میں یہ چاہوں گا کہ جب میں ایک سلسلے تصوف کا خادم ہوں تو اسی موضوع کے کچھ تعارفی بات ہو جائے، لیکن ہماری زندگی کی دوسری بے شمار ضروریات اور ہماری زندگی کے دوسرے بے شمار پہلو ایسے ہیں جنہوں نے ہمیں فرائض تک سے بیگانہ کر رکھا ہے، اور زندگی کچھ اتنی تیز، اتنی مصروف اور مختلف قسم کے دباؤ آدمی پر مل کر ایسا تاثر پیدا کر رہے ہیں جیسے ہر آدمی ایک دوڑ میں شریک ہے اور اسے دم لینے کی فرصت ہے. ایسے عالم میں جب لوگوں کے پاس بہت سی ایسی پریشانیاں ہوں جو انہیں دن رات، صبح و شام اور گھر باہر، دفتر میں، بازار میں دکھائی دے رہی ہیں، جنہوں نے لوگوں کو اتنا پریشان، اتنا ہراساں کر رکھا ہو کہ وہ سادہ سیدھی سی بات ہے، مسلمان ہوتے ہوئے وہ فرائض پنجگانہ تک کی تکمیل سے معذور ہو رہے ہیں، ان پر مزید ایک بوجھ لادنا اور پھر اس تصوف کے نام سے ان پر لادنا، اگر اس نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو یہ ایک زیادتی ہے، فضول سا کام ہے، اور خامخواہ لوگوں کو ایک نئی الجھن میں مبتلا کرنا. یہ صورتحال جو میں نے عرض کی ہے، یہ دراصل اس وجہ سے پیدا ہو گئی ہے کہ ہمارے زمانے میں، آج کل کے دور میں، تصوف کے نام پر اس قدر دھوکے کھائے ہیں اس قوم نے، میرے خیال میں کوئی سنجیدہ شخص یہ لفظ سننا پسند نہیں. اور اس قدر الجھنیں پیدا ہوئی ہیں اس لفظ سے، اور اتنی رسومات اور اتنے خرافات، اگر کہا جائے تو اس میں کوئی زیادتی نہیں بنتی، اور اتنی غیر ضروری چیزیں اور اتنی ایسی چیزیں جن کا کوئی ثبوت نہیں، وہ دین کے نام پر اور دینی تقدس کے لبادے میں ہمارے سروں پر رکھ دی گئی ہیں کہ اب ہم اس کا نام سن کر گھبراتے ہیں. اس کی ایک عام فہم سی تعبیر جو ہم نے بھی سنی تھی اور اکثر سننے میں آتی بھی ہے اب بھی، وہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ اس قسم کے لوگ جو زندگی سے فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں، حقائق کا مقابلہ نہیں کرتے، زندگی کی تلخیوں کو دیکھ نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے یا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ان سے فرار کا راستہ اختیار کرنے کے لیے تصوف کے نام پر کسی گوشے میں بیٹھ جاتے ہیں، اس کا نتیجہ ان کے حق میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ ان کے ارادت مند بن جاتے ہیں، وہ ان کی مالی امداد بھی کرتے ہیں، ان کی عزت بھی کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں وہ انہیں کوئی ایک نئی اور رسم دے دیتے ہیں، لوگ اس میں مصروف رہتے ہیں، وہ اپنا وقت گزارتے ہیں۔ واقعی یہ جو تعبیر ہے، یا پھر اس کا ایک دوسرا رخ ہے، صوفی یا نیک یا پارسا یا ولی اللہ لوگ، کچھ عجیب الخلقت لوگ ہوتے ہیں، عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے، ان کا کھانا پینا عام آدمی کی طرح نہیں ہوتا، وہ جنگلوں میں رہتے ہیں، وہ کپڑا نہیں پہنتے، وہ کھانا نہیں کھاتے، وہ سوتے نہیں ہیں، کچھ اس طرح ان کا کوئی آگا پیشہ نہیں ہوتا، ان کا کوئی گھر بار نہیں ہوتا، ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ یہ ایک دوسرا رخ ہے، اور یہ دونوں رخ اتنے وحشتناک سے ہیں کہ کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی اپنے آپ کو ان میں پھنسانا پسند نہیں کرتا۔ مگر حق یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی تصرف نہیں ہے۔ اگر ہم اس اصطلاح کو چھوڑ دیں جو بعد میں رائج ہوئی، خواہ وہ صوف کی بنیاد پر کہ ایسے لوگ صوف پہنتے تھے، یا صفا کی بنیاد پر کہ ایسے لوگ باطنی صفائی کا دل کی صفائی کا اہتمام کرتے تھے، کسی بنا پر بھی ہو، کسی کو کچھ کہا جانے لگا، تو میرے خیال میں یہ اسی طرح کی ایک اصطلاح ہے جس طرح ہمارے پاس خاندانی نام بن جاتے ہیں ایک پہچان کے لیے، وہ ہمیں انسانی برادری سے علیحدہ نہیں کرتا۔ اور اگر ہم اس نام سے کچھ خوف محسوس کرتے ہوں تو اسے چھوڑ بھی دیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہ ضرور واضح ہونا چاہیے کہ اس نام پر جو کچھ حقیقتاً جو چیز جسے واقعی یہ کہا گیا ہو، اس کی اصل صورت کیا ہے، اس کی اصل خد و خال کیا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مذاہب باطلہ میں اور مذاہب حقہ میں ایک بنیادی فرق ہے۔ ہر عہد میں، ہر دور میں، جب بھی کوئی رسول مبعوث ہوا، تو جو کچھ اللہ کے کسی نبی یا اللہ کے کسی پیغمبر اور فرستادہ ہستی نے پیش کیا، اس میں اور جو لوگوں کے دماغوں نے، ذہنوں نے سوچ سمجھ کر مذہب کے نام پر لوگوں کو دیا، اس میں ایک بنیادی فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ لوگ جو کچھ اپنی طرف سے سوچ کر بناتے ہیں وہ ذہنی کاوش ہوتی ہے، اس کا اثر بھی ذہنوں تک ہوتا ہے۔ انبیاء جو کچھ پیش فرماتے ہیں وہ ان کے دل کی آواز ہوتی ہے، چونکہ دل ہی وہ حصہ ہے جسم کا جو وحی الہی کا معبود ہوتا ہے، جو وحی کو سنتا ہے، وصول کرتا ہے، اور دل سے جب وہ بات نکلتی ہے تو وہ دل تک اترتی ہے، اور اس کا جو اثر پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا وہ دل جس میں خواہش و آرزو جنم لیتی ہے، جو تمنا کرتا ہے، جو کچھ چاہتا ہے، اس کی سمت درست ہو جاتی ہے، اس میں بجائے کسی غلط خواہش کے اس میں نیک خواہش پیدا ہوتی ہے، اس میں کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی تمنا کے بجائے کسی پر رحم کرنے کی تمنا جنم لیتی ہے۔ جیسا کہ ہم آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت پر دیکھتے ہیں، جہاں تک معاشی یا سیاسی یا تمدنی یا مذہبی دباؤ کا تعلق ہے میرے خیال میں تاریخ انسانی میں اولاد آدم علیہ السلام کا اتنا برا حال کبھی نہیں دیکھا، ظلم، بربریت، جور، کفر، شرک، بے حیائی، برائی، نشے کا استعمال، جوا، ڈاکہ، قتل و غارت، جو بھی برائی تھی وہ اپنے انتہائی درجے تک پہنچی ہوئی، اور اس حالت میں جب آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو وہاں کوئی نئے لوگ نہیں آئے، جن افراد نے اسلام قبول کیا وہ کسی ایسے معاشرے سے نہیں لائے گئے جو صاف ستھرا تھا یا جس میں کم خرابیاں تھیں، بلکہ وہی افراد جن کی وجہ سے وہ معاشرہ تباہ ہو رہا تھا، وہی جیسے جیسے اس پیغام کو قبول کرتے گئے تو ان کی آرزوئیں بالکل تبدیل ہوتی گئیں، 100% دوسری طرف سے گئی. جن کا پیشہ لوٹ کر کھانا تھا وہ اپنا محنت سے کما کر بھی دوسروں کو دے کر خوش ہونے لگے، بالکل 100% دوسری طرف چلے گئے. جو بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ بتوں کو توڑنے کے لیے سرگرداں رہتے تھے، جو ظلم کرتے تھے وہ ظلم کو مٹانے کے لیے اٹھ کھڑے تھے، اور جہاں جبر و تشدد ہوتا تھا اور اس سے لوگ خوش ہوتے تھے، اس پر فخر محسوس کرتے تھے، انہیں انصاف کر کے، اور اتنا عظیم انصاف کہ جو ہر انسان تک پہنچا، خواہ وہ کافر تھا، اس کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کی گئی، ناانصافی نہیں کی گئی، یعنی انسان کو انسانی حقوق دیے گئے. تو ان کے قد تبدیل نہیں ہوئے، خد و خال نہیں بدلے، مگر ان کے دل، ان کی خواہش و آرزو، ان کی تمنا، ان کی پسند بالکل بدل کر رہے ہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرتوِ جمال جو ان کے دلوں نے قبول کیا، اس نے انہیں یکسر اس راستے پر ان کے قدم جما دیے جو اللہ کریم کو پسند تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد. اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ ان پر کوئی معاشی یا سیاسی یا کوئی فوجی یا کوئی تہذیبی دباؤ نہیں پڑا، بلکہ ان پر مظالم توڑے گئے، انہیں ایزا دی گئی، انہیں شہید کیا گیا، پھر ان کے ساتھ مقاطعہ کیا گیا، لین دین بند کر دیا گیا، غذا تک روک دی گئی. یہ ساری باتیں کسی ایک صحابی کا قدم ڈگمگا نہ سکتی، یہ ساری باتیں وہ برداشت کرتے گئے اس لیے کہ جو آواز ان کے دل سے اٹھتی تھی وہ اسے روک نہیں سکتی، اگر وہ دماغ تک پہنچتی تو یہ دباؤ جتنا ہیبت ناک اور اس کا شکنجا جتنا سخت تھا، عقل فوراً فیصلہ دیتی، دماغ فوراً یہ کہہ دیتا کہ ان سارے مصائب کے بدلے ان کی بات مان لینا مناسب، لیکن دل کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں. جب دل نے فیصلہ کر لیا تو پھر ایک عجیب بات ملتی ہے کہ جن صحابہ کرام کو سزا دی گئی اور ان سے بالآخر مار مار کر تھک جانے والے اس مطالبے تک آگے کہ تم زبان سے کہہ دو کہ ہم انکار کرتے ہیں دین برحق کا. تمہارے دل تو تمہارے سینے میں ہے, زبان سے کہہ دو, ہماری کچھ لاج رہ جائے. وہ کہتے تھے ہماری زبان ہمارا ساتھ نہیں دیتی, جب ہم منہ کھولتے ہیں تو ہمارے منہ سے آواز ہی لا الہ الا اللہ کی نکلتی ہے, ہم کیا کریں, ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے, ہمارے لیے یہ ممکن ہی نہیں. اب اگر بات صرف دماغ تک ہوتی تو قطعاً دماغ یہ فیصلہ نہ دیتا کہ اتنی ایزائیں برداشت کرو, اتنی قربانیاں دو, اتنا دباؤ برداشت کرو, بلکہ وہ فوراً کہہ دیتا کہ چلو انہی کی بات کہہ دو, اتنا نقصان تو نہ ہو. یہ جو قوت صحابہ کرام کے قلوب میں تھی, اسے ہم اگر تصوف نہ کہیں تو میں تو اس کے لیے ایک دوسرا متبادل لفظ استعمال کیا کرتا ہوں, برکات نبوت اسے کہا کرتا ہوں, کہ فیوضات نبوی ہم تک, اس دور کے انسانوں تک, بعد میں آنے والوں تک دو طرح سے پہنچے. ایک تعلیمات کی صورت میں. اب تعلیمات کا عالم یہ ہے کہ سب سے پہلی تعلیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دی وہ اللہ کی کتاب, اللہ جل شانہ کی کتاب کا ایک خاص معیار ہے کہ جب اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے وحی کی صورت میں تو اسے سننے کے لیے نبوت کا تقدس چاہیے. جہاں تک نیکی کا, ورع, تقویٰ کا, عبادت اور زہد کا تعلق ہے, تو جب اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ صحابہ کرام نہ صرف اس امت میں فضیلت رکھتے ہیں بلکہ ساری امتوں میں حضور کے صحابہ تمام صحابہ سے افضل ترین نیک ترین انسان تھے, تو صحابہ میں سے بھی کوئی اس بات کا گواہ تو نہیں ملتا کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہو رہی تھی تو میں بھی سن رہا تھا, اسی طرح نازل ہوئی جس طرح حضور بتا رہے ہیں. اس لیے کہ وہ نیک صحیح, متقی صحیح, پرہیزگار صحیح نبی تو نہیں تھا. وحی الہی کا اپنا ایک معیار ہے. وحی الہی جب آتی ہے تو اسے اگر یہ ظاہر کے کان سنتے تو سب لوگ سنتے, اسے وہ قوت سماعت سنتی ہے جو دل میں ہے. نزل بہ روح الامین علی قلبک لتکون من اللہ, حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پہلو سے اللہ کی وہ تخلیق ہیں جس کا ثانی رب جلیل نے تخلیق نہیں سنا. اسی انداز سے آپ کا دماغ عالی بھی روئے زمین کے تمام انسانوں سے اتنی ہی فضیلت رکھتا ہے جس طرح آپ کی ذات گرامی فضیلت رکھتا ہے. لیکن جب وحی آتی ہے تو حضور کے بھی قلب اطہر پر آتی ہے, دماغ عالی پر نہیں. پھر اس ہستی کا دل سنتا ہے جو صرف نیک نہ ہو, ایک شخص نیک ہو, ساری زندگی کوئی خطا نہ کرے, وہی الہی سننے کا سزاوار تب ہوگا جو جب وہ معصوم عن الخطا, اس سے خطا کا امکان ہی اٹھ جائے. جو عصمت نبوت کی بات ہوتی ہے اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ کی بات کو سننے کے لیے اتنا شفاف, اتنا پاکیزہ, اتنا بلند اور اتنا عظیم شخص چاہیے جس سے کبھی گناہ کا تصور وابستہ نہ کیا جا سکے, جس میں گناہ کا کوئی امکان ہی نہ ہو. اور وہ صرف نبی ہوتا ہے. جہاں اس کے نزول کا محل نبی کا قلب ہوتا ہے وہاں، اس کو سمجھنا یہ بھی نبی ہی کی استعداد ہے. اگر لوگ از خود اسے سمجھ سکتے تو انبیاء کی ضرورت باقی نہ رہتی. کتاب موسیٰ علیہ السلام کو اگر تورات میں یک وقت کوئی طور پہ عطا فرمائی جا سکتی ہے تو طور پر اکیلے موسیٰ کو دینے کی بجائے اللہ کریم ساری قوم کے سامنے رکھ دیتے، لوگ اٹھا لیتے. اسی طرح قرآن حکیم کو بیت اللہ میں رکھ دیتے، فرشتہ ندا دے دیتا، ہاتف آواز دے دیتا، لوگوں اللہ کی کتاب رکھی ہے بیت اللہ میں، اٹھا لو، اسے سمجھو اور اس کے مطابق عمل کرو. لیکن ہوتا یہ کہ ایک ایک جملے پر لوگ کٹ مرتے اور ہر شخص اپنی استعداد، اپنی سمجھ، اپنے ذہن کے مطابق اس کے معنی کرتا ہے. تو جہاں کلام الہی کو وصول نبی کرتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے، وہاں اس کے معنی کی تعین کرنا بھی منصب نبوت ہے. اسی لیے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نبی جب دین کے معاملے میں بات کرتا ہے، میرے کلام کے معنی ارشاد کرتا ہے، تو اپنی طرف سے نہیں کرتا. ما ینطقو عن الہوا ان ہو الا وحی یوحی. آپ جب اس کی تفہیم یا تبیین فرماتے ہیں تو اصل میں وہ بھی وہی الہی ہوتی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ قرآن حکیم کے الفاظ بھی وہی ہیں جو وہی الہی کے ہیں، اور اس کی شرح جو ہے وہ قلب اطہر نے اللہ سے وصول کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں لوگوں تک پہنچا. بات وہ بھی اللہ ہی کی ہے، الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب نبی شرح بیان کرتا ہے تو نبی کیونکہ انسانیت کا ایک فرد ہوتا ہے، ایک طرف وہ ان عظمتوں پہ کھڑا ہوتا ہے جہاں وہ اللہ کی بات وصول کر رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف وہ عالم انسانیت میں ہوتا ہے جہاں انسان اس سے سن اور سمجھ سکتا ہے. اس کو ہم ایک اور انداز سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نبی اور غیر نبی کی سمجھ میں کتنا فرق ہوتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر بہت تھوڑی تھی، بمشکل ساتھ چل سکتے تھے. فلما بلغ معاہ السعی، جب ان کے ساتھ دوڑنے بھاگنے کے قابل ہو گئے، چار سال کا بچہ بھی دوڑنے لگتا ہے، تین سال کا بھی دوڑنے لگتا ہے، پانچ سال بھی ہو سکتی ہے. قرآن حکیم نے ایک حالت بیان کر دی ہے کہ جب وہ چھوٹے سے بچے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گئے کہ وہ جا رہے ہیں اور وہ کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے دوڑتے ہیں، اس عمر کو جب پہنچے تو آپ نے وہ خواب دیکھا مکہ مکرمہ تشریف لے کے، اور آپ کی اہلیہ محترمہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک نبی کی مقدس بیوی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ہر مشکل وقت میں نبی کا ساتھ دیا اور حق الخدمت ادا کیا. تیسری وہ اس پائے کی خاتون تھی کہ جب انہیں ایک چند روز کے بچے کے ساتھ لگ و دک بیابان میں، جہاں نہ کھانے کا کوئی سامان ہے نہ پینے کا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑنا چاہا تو انہوں نے اتنا سوال کیا کہ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو فرمایا اللہ کا حکم ہے. تو کس پائے کی خاتون تھی وہ کہ اس نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہماری حفاظت کے لیے کہا، وہ ہمیں ضائع نہیں کر رہے. اتنا کٹھن وقت تھا کہ وہاں سے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے گھوڑا موڑ لیا، لیکن جب وہ نظروں سے اوجھل ہوئے تو آپ کی آنکھوں سے بھی جھڑی لگ گئی اور پکار کر کہا خدایا انی ترکت ذریتی من واد غیر ذی زرع، خدایا میں ایک بیابان میں جگر کے گوشے چھوڑ کر نبی کو بھی ہلا کر رکھ دیا اس وقت. کتنی عظیم خاتون تھی. اور ان کا وہ بے قراری میں پانی کی تلاش میں بھاگنا رب جلیل نے اتنا پسند فرمایا کہ تب سے لے کر اب تک لوگ وہاں بھاگتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اس انداز سے بھاگو میں تمہاری ساری خطائیں معاف کروں گا. ان سب عظمتوں کے باوجود آپ نبی نہیں تھے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب ان سے نہیں کہا, ان سے اس کا مفہوم نہیں پوچھا, لیکن جب اس کم سن بچے کو ساتھ لے کر منا میں پہنچے تو اسے کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے, انی اذبح, میں خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں. فانظر ماذا ترا, تو اس میں کیا مشورہ دیتا. اب عمر ہے کہ ساتھ پر مشکل چل سکتا ہے, لیکن وہ نبی ہے. نبی میں فطری استعداد ہوتی ہے اللہ کے کلام کو سمجھنے کی. مائی صاحبہ کا تقدس اپنی جگہ, ان کی بزرگی اپنی جگہ, خدا رسیدہ ہونا اپنی جگہ, اللہ پر بھروسہ اپنی جگہ, اللہ کو ان کے افعال کا پسند آنا وہ اپنی جگہ, لیکن وہ نبی تو نہ تھے. جو راز نبی پا سکتا ہے وہ غیر نبی نہیں پا سکتا. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بزرگ خاتون سے جس کے بال ان کے شرف ہم رکابی میں چاندی ہو گئے تھے ان سے مشورہ نہیں کیا, لیکن گو وہ کم سن ہے لیکن اللہ کا رسول ہے, اللہ کا نبی ہے, اس کے سامنے بات رکھ رہے ہیں. اور بات بھی ایسی عجیب ہے کہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں تجھی کو ذبح کر رہا ہوں. اور انہوں نے فوراً جواب دیا, نبی کا خواب صبح یہ نہیں ہوتا ہے, یہ خواب تو نہیں ہوتا. یا بت فال ماں تو مت, ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کریں. انہوں نے خواب بیان فرمایا, انہوں نے فرمایا آپ کو حضور حکم دیا جا رہا ہے, آپ اللہ کے نبی, آپ کا خواب نہیں ہے رہی ہے, اور جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کر گزریں. پھر وہ اس بات کو بھی بھانپ گئے کہ مجھ سے مشورہ شاید آپ اس لیے لے رہے ہیں کہ میں برداشت نہ کر سکوں, لیکن یاد رکھیں اگر آپ بیٹا ذبح کر سکتے ہیں اللہ کے حکم کے لیے اس لیے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, تو میں گردن کٹوا سکتا ہوں کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں. اگر آپ کو ذبح کرنے کا حکم ہے اس خواب میں تو مجھے ذبح ہونے کا حکم ہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, اللہ کو منظور ہوا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں. اس کی فکر نہ کیجیے, میں نہیں گھبراؤں. تو میرا مقصد یہ بات عرض کرنے سے یہ تھا کہ یہ کام اور یہ منصب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوتا ہے, وہ کلام الہی کو وصول بھی کرتے ہیں اور اس کی تبیین بھی, جیسے قرآن نے فرما دیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, آپ کے فرائض نبوت میں سے ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھائیں قرآن کا مفہوم کیا ہے, ان پر کیا نازل کیا گیا, اس کے کیا معنی. یہ آج ہم جس فرقہ بازی کا شکار ہیں, ہماری بہت سی مصیبتوں میں سے ایک بہت بڑی مصیبت یہ بھی ہے کہ ہم دو دس چار ہزار دس ہزار کی ٹولیوں میں بٹ چکے ہیں, اور ہر ٹولی کے ہاتھ میں قرآن ہے. ایک ہی آیت کا معنی ایک شخص کچھ کرتا ہے, دوسرا بالکل اس کے برعکس کرتا ہے, اور دونوں گلا پھاڑ کر پورا زور لگا رہے ہیں کہ جو میں کہتا ہوں یہ ٹھیک ہے, جو وہ کہہ رہا ہے یہ خود بھی کافر ہے تمہیں بھی کافر بنا رہا. آج بھی اگر ہم خلوص دل سے اپنی بات منوانا چھوڑ دیں, اپنی بات پہ اڑنا چھوڑ دیں, اور ہم واپس چلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ اور وہ معنی تلاش کریں جو حضور نے معین فرمائے ہیں, تو میرے خیال میں ہم نے کوئی جھگڑا نہیں ہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہاں بھی آڑے آتی ہے کہ ہم اپنا سفر اس طرف نہیں کرتے, بلکہ جو کسی لغت میں دیکھتے ہیں, جو کسی ادب میں, جو کسی محاورے, اس سے استدلال لاتے ہیں. حق یہ ہے کہ استدلال لانا چاہیے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ نے عرض کی کہ اس کا مفہوم کیا ہے, تو حضور نے اس کا یہ معنی بتایا. اور صحابہ نے اس پر اس طرح سے عمل کیا اور حضور نے اس کی تصریب یا تصدیق فرمائی. معنی اصل میں وہ, لیکن ہمارے کچھ حوصلے کم ہو گئے ہیں اور ہم اپنے ذاتی اور وقتی مفادات یا خواہشات کے احترام اتنی بڑی عظیم نعمت سے کچھ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہیں تعلیمات نبوت. اور صحابہ نے اس پر اس طرح سے عمل کیا اور حضور نے اس کی تصریب یا تصدیق فرمائی. معنی اصل میں وہ, لیکن ہمارے کچھ حوصلے کم ہو گئے ہیں اور ہم اپنے ذاتی اور وقتی مفادات یا خواہشات کے احترام اتنی بڑی عظیم نعمت سے کچھ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہیں تعلیمات نبوت. اب جب تعلیمات نبوت میں اتنا تقدس ہے, پھر یہ اللہ سے دل کو آتی ہیں, تو دل سے دل ہی کو جائیں گی بھی. لیکن جس دل میں جائیں گی وہ دل نبی کا تو نہیں ہوگا, مگر اس کا ایک معیار ضرور ہوگا. اسی لیے قرآن حکیم نے ایک ترتیب ارشاد فرمائی, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ, کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو میری طرف دعوت دیتا ہے, میری بات ان تک پہنچاتا ہے, انہیں میری طرف بلاتا ہے, اور جو قبول کرتے ہیں ویزکیہم ان کو صاف کر دیتا ہے. اب ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں کے کپڑے نہیں دھلواتے تھے یا انہیں صرف ظاہری صفائی نہیں بلکہ ان کے قلوب کو صاف کر دیتے. جب دل صاف ہو جاتا تھا, پاکیزہ ہو جاتا تھا, تو اس کے بعد یعلمہم الکتاب والحکمہ, پھر تعلیم کتاب و حکمت کی باری آتی. یہ وجہ تھی کہ جب دل صاف ہو گئے, منور ہو گئے, تو تعلیمات نبوت ان میں اس طرح سے رچ بس گئی کہ مرنا آسان تھا اور انہیں چھوڑنا مشکل. ایک بڑا عجیب واقعہ ملتا ہے, حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار نے دھوکے سے قید کر لیا اور بعض مشرک بدر میں ان کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے, ان کے ورسا کے پاس بھیج دیا. انہوں نے اس وقت حرمت کے مہینے تھے, تین مہینے انہوں نے قید میں رکھا مکہ مکرمہ میں. اب ایک آدمی تنہ تنہا تین مہینے اپنے قتل ہونے کے انتظار میں اس شخص کے پاس قید ہے جس کے بھائی کو, جس کے باپ کو اس نے میدان جنگ میں قتل کیا. تو جب حرمت کے مہینے گزرے, ان کے شہادت کا وقت آیا, انہیں لے کر سرے میدان آئے, یہ جو قتل سے پہلے بعض لوگ جو نوافل پڑھتے ہیں یہ بھی سب سے پہلے انہوں نے ادا کیے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ تمہاری کوئی خواہش, تو فرمایا اگر تم مجھے اجازت دو تو میں دو ایک دوگانا پڑھ. اور جب نماز پڑھ چکے تو پوچھا گیا کہ پڑھ لی نماز؟ ہاں. فرمایا جلدی پڑھی ہے اس خیال سے کہ تم یہ نہ سمجھو موت کے خوف سے نماز کو لمبا کر رہا ہے, ورنہ دل چاہتا تھا کچھ لمبی پڑھوں. ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں, پاؤں بندھے ہوئے ہیں, اور انہیں بڑے اذیتناک طریقے سے شہید کیا گیا. گردن میں کندھا ڈال کر اتنا تان دیا گیا کہ زمین سے پاؤں اٹھے بھی نہیں, اور پاؤں پر زیادہ بوجھ بھی نہ ہوا, اور پھر مختلف حصوں میں نیزے خنجر تیر مارے گئے. اب یہ ایک عجیب اذیتناک منظر تھا, ایک شخص تین مہینے ایک دشمن کے گھر میں, ایک شخص کی ذاتی قید میں, بھوک پیاس تانے مینے اذیتیں سب کچھ سہتا ہے, برداشت کرتا ہے, پھر اس انجام کو پہنچتا ہے تو رؤسائے مکہ میں سے ایک رئیس نے پوچھ لیا کہ جس نوبت کو تو پہنچا ہے اب تو تیرا دل یہ بات کہتا ہوگا کہ کاش محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اس انجام کو پہنچتا اور میری جان بچ جاتی. اب تو چاہتا ہوگا کہ اس نے مجھے پھنسا دیا. انہوں نے فرمایا نہیں, یہ بات نہیں ہے, بلکہ میرا دل اب بھی یہ چاہتا ہے کہ میں اگر کئی بار زندہ کیا جاؤں اور اسی اذیت سے مجھے شہید کیا جائے تو یہ میں برداشت کر لوں گا, لیکن حضور کے پائے مبارک میں کوئی کانٹا بھی چبھے وہ مجھ سے برداشت کی. یہ ہے نا اس کی دل کی کیفیت کا کام. ہم ابھی تو ایسے فیصلے نہیں کر سکتے. وہی پیارا شخص ہے جس نے سروں کا سمندر ہے دور تک نگاہ کی. کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ اس کی بات سن کر آگے پہنچا. ہر شخص تماشا دیکھنے کو ہے ان کے تڑپنے کا. انہوں نے دعا کی بار الہ اس ہوا کو توفیق دے دی, میرا سلام تو حضور کی خدمت میں عرض کر دی. اسی کو صاحب قصیدہ بردہ نے منظوم کیا ہے, ان نل تیاری حسبا یوم نلا ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فی النبی المحترم. اے سبا اگر تیرا گزر حرم پاک کی طرف سے ہو تو میرا سلام پہنچا دیجئے گا اس روضہ اطہر میں جہاں نبی محترم تشریف ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم وضو فرما رہے تھے رات میں مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہوئے. فرمایا وعلیکم السلام. تو خادم وضو کروا رہا تھا, اس نے کہا یا رسول اللہ کسی نے السلام علیکم تو نہیں عرض کیا. فرمایا خبیب کا سلام ہوا لائی ہے, شاید اس کی شہادت کا وقت تھا. کتنا جذبہ مضبوط تھا کہ جو الفاظ ان کے لبوں سے نکلے وہ واقعی ہوا لے کر وہاں تک پہنچے. یہ مضبوط اس لیے تھا کہ وہ صحابی تھا, اور صحابی اگر ہم لغت میں دیکھیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں سے. لیکن اصطلاح شریعت میں دیکھیں تو صحابی ایک منصب ہے, ایک مرتبہ ہے. جس طرح کسی سلطنت میں بادشاہ کے بعد وزیر اعظم کا عہدہ ہوتا ہے کہ اب اس سے اوپر سلطان یا بادشاہ ہی ہے, اسی طرح انسانیت میں انسانی اخلاق عقائد اعمال کی جو بلندیاں ہیں جہاں وہ ختم ہوتی ہیں وہاں جو لوگ بستے ہیں انہیں صحابی کہتے ہیں. صحابی اس لیے کہتے ہیں کہ ان بلندیوں پر وہ پہنچے صحبت نبوی کی وجہ سے. لیکن با اعتبار عقائد کے اخلاق کے دیانت امانت نیکی ورع تقویٰ خشوع خضوع تمام محاسن کے اعتبار سے کوئی بھی غیر صحابی صحابی کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتا. اور صحابیت سے اوپر نبوت ہے, اور کوئی ایسا شرف نہیں جو کوئی غیر نبی پا سکتا. یہ شرف جو ہے یہ ان کی قلبی کیفیات کا آئینہ دار ہے, کیونکہ اللہ کے نزدیک بزرگی کا معیار تو یہ ہے نا اکرمکم عند اللہ ہے اتقاکم, اللہ کے نزدیک وہ لائق عزت ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے. اور تقوی ایک کیفیت ہے جو انسان کے دل میں ہوتی ہے, ایک ایسی کیفیت جو اللہ کی نافرمانی سے اعضاء و جوارح کو روک دیتی ہے. تو گویا سب سے بڑا متقی پھر وہ شخص ہے جسے عذابی کرتی ہے. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ صحابی نے یہ شرف صحابیت کیسے پا، تو بڑا سادہ سا جواب ہے کہ جسے ایمان نصیب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عالی میں پہنچا تو بیک نگاہ صحابی ہو، یہ وہ عالم تھا جسے قرآن حکیم تزکیے کا نام دیتا. تو جب وہ صحابی ہو گیا تو اس میں دو طرح کی قوتیں پیدا ہو گئیں، ایک وہ قوت جو دین کو سمجھنے کے لیے چاہیے، کتاب تعلیم و حکمت کو قبول کرنے کی استعداد اس کے دل میں آ گئی اور دل نے اس شدت سے قبول کیا کہ موت منظور کر رہی لیکن کتاب کے حکم سے ہٹنا قبول نہیں. دوسری ان میں قوت عمل آ گئی کہ جو قوم منتشر تھی، بے عمل تھی، خانہ بدوش تھی، ظالم و جابر تھی، جب اس میں سے لوگ صحابی بنے تو انہوں نے روئے زمین کو تعظیم بھی سکھائی، سکون بھی بخشا، امن بھی دیا اور امور سلطنت سے بھی آگاہ کر. یہ بات ہے، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی کالج نہیں ہے، کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوشن نہیں ہے ایسا کوئی ٹریننگ. آپ اندازہ فرمائیں کہ ہم کتنی محنت کرتے ہیں. ایک بچہ مسلسل 14 سال کی محنت کے بعد گریجویشن کرتا ہے، پھر وہ کسی مقابلے کے امتحان میں آ کر کسی بھی شعبے میں، فوج میں یا سول میں جاتا ہے تو بھویں سفید ہونے تک وہ مختلف کورسز کرتا رہتا ہے، مختلف ممالک کے مختلف اداروں میں جاتا ہے. اس ساری محنت کے بعد کتنے لوگ ہیں جو ان میں نامور ہوتے ہیں اور جو اچھا کام کرتے ہیں؟ بڑے چند، ورنہ سارے اپنا روٹین کا کام کر کے گزر جاتے ہیں، انہیں کوئی یاد نہیں. یہ لوگ کیا تھے جو صحراؤں سے آئے، اونٹوں کے گلے چھوڑ کر آئے، بھیڑے چراتے ہوئے آئے، ڈاکے مارتے لوٹتے ہوئے آئے، لیکن ایک دفعہ نگاہ ادب سے گزرے تو دنیا کا ہر کام کرنے کی استعداد ان میں پیدا ہوئی. میدان جنگ کے وہ شاہ سوار، قانون کے وہ فاضل، عدل و انصاف وہ جانتے ہیں، لوگوں کے ساتھ محبت کس سے کرنی ہے اور کس سے محبت نہیں کرنی، کیا کس طرح جینا ہے، کس طرح مرنا ہے، وہ سب بدائے سیکھ گئے. کوئی علیحدہ یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی علیحدہ کالج، یعنی انسانی استعداد کو اتنی جلا ملی کہ جس میں سپاہیانہ جوہر تھے وہ آیا بیک نگاہ سالار بن گیا. یعنی یہ ملتا ہے سیرت میں کہ ایک شخص صحرا سے آیا، ایمان قبول کیا اور سمو جو لشکر جہاد پر جا رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کا امیر بنا دیا اور وہ بھی کامیاب ترین امیر ثابت ہوا. آپ حضور کے کسی جرنیل کو مورخ بھولنا چاہے بھی تو بھول نہیں سکتا. کوئی ایک ایسی ہستی نہیں ہے جسے تاریخ جرت کر کے بھلا کر تو دے. تو دو طرح کی قوتیں برکات نبوت سے پہ جاتی، تعلیمات نبوت کو سمجھنے کی استعداد اور دنیا میں زندگی گزارنے کی اعلیٰ ترین استعداد. پھر انہوں نے اس استعداد کو چھپایا نہیں بلکہ اس پر عمل کیا، کاروبار بھی کیے، تجارتیں بھی کی، کھیتی باڑی بھی کی، ملازمتیں بھی کی، جہاد بھی کیے، فوج میں بھی گئے، سول میں بھی، ہر شعبے زندگی میں وہ پھیل گئے. جو جس کام کا تھا، جس طرف اس کا مزاج تھا، اس طرف وہ مثالی انسان بن گیا دنیوی اعتبار سے. تو آپ اسے اس طرح تقسیم فرما لیجیے کہ ذات محبت کو ایک آپ کی تعلیمات ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حضور کی برکات. لیکن جس طرح سے میں بحث کر کے لایا ہوں اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر برکات نصیب نہ ہو تو تعلیمات دل پر نقش نہیں ہوتی. جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس کا منطقی نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ اگر وہ برکات نصیب نہ ہو تو تعلیمات دماغ میں تو آ سکتی ہیں، دل میں نہیں لگتی.
اور آج کا ہمارا مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہم قرآن حکیم پڑھتے ہیں، جب ہم میدان عمل میں جاتے ہیں، کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو جو کام ہم کرتے ہیں قرآن اسی سے روک رہا ہوتا ہے، ہم روکتے ہیں. میں نے ایک عجیب تماشا دیکھا ہے، بعض ایسے دفاتر ہیں جہاں سارا دل انسانوں کی جانے سے عزت نیلام ہوتی ہے، ان کا امن و سکون دکھتا ہے، رشوت دی جاتی ہے کسی کو تنگ کرنے کے لیے، رشوت دی جاتی ہے کسی کا مال لوٹنے کے لیے، رشوت دی جاتی ہے کسی درد کو چھڑانے کے لیے، اور اس کے اوپر وہ آیت لکھی ہوتی ہے کرسی کے اوپر، حلال کھاؤ اور حرام سے. یہ بڑا خوبصورت سا چارٹ اوپر ملا ہوا. اب نیچے جو بیٹھا ہے یہ بھی مسلمان ہے، جو پیسے دے کر اس مسلمان کی بھی اپنی بھی آخرت تباہ کر رہے ہیں.